نبيجل ميجل مكيجل مدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع قلوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد.
بلکہ یہ قسمیں اس لیے اٹھائی جا رہی ہیں تاکہ انسان
اس بات کی اہمیت کو سمجھ لے کہ جو بات ان قسموں کی بات کہی جانے لگی ہے، بہت اہم بات ہے۔ اس لیے پروردگار نے سورہ کے آغاز میں ایک قسم پروردگار نے اٹھائی، لیکن یہاں چار قسمیں اٹھائیں اور اس کے بعد بات کی۔ وہ تین ہیں، مجھے درخت انجیر کی قسم، والزیتون نے مجھے درخت زیتون کی قسم، وطور سینی اور مجھے کوہ طور کی قسم، کوہ سینا کی قسم، وہذا البلد الامین اور مجھے اس امن والے شہر مکہ کی قسم۔ چار قسمیں اٹھائی ہیں۔ البتہ انسان جب گفتگو کرتا ہے تو اگر کوئی خطیب ہے، عالم ہے، دانشور ہے، خطاب کرے تو آپ بھی اس کے کلام میں وزن ڈھونڈتے ہیں، ترتیب ڈھونڈتے ہیں، کہیں پہ اگر بات ادھر سے ادھر ہو جائے تو آپ کہتے ہیں کہ موضوع سے ہٹ گئے، یعنی پوری گفتگو منسجم ہونی چاہیے، مرتب ہونی چاہیے۔ یہ نہ کہ زمین کی بات ہو رہی ہے، دوسری آسمان کی بات ہو رہی ہے، کدھر کی، انسانوں سے بھی آپ یہ توقع جو آپ کے سامنے آ کے گفتگو کرے آپ نہیں رکھتے کہ وہ موضوع سے ہٹ جائے۔ ٹھیک ہے، پروردگار نے قسم اٹھائی اہمیت کے لیے، بات کی اہمیت کو روشن کرنے کے لیے، لیکن جو قسمیں ہیں ان کی ترتیب عجیب ہے۔ دو درختوں کا نام لیا، ایک پہاڑ کا نام لیا اور ایک شہر کا نام لیا، کیا ربط منطقی ہے ان میں؟ اور یہ اصول فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے کہ کوئی آہنگ ہونا چاہیے، ربط ہونا چاہیے، اور قرآن کے جو ظاہری اعتبار سے بھی، لفظی اعتبار سے بھی، عددی اعتبار سے بھی اعجاز پر فائز ہے، صرف اعجاز عددی قرآن پر حال ہی میں مصر سے 3 جلدوں میں کتاب لکھی گئی جس میں قرآن کے آداب کے جو اعجاز ہیں، میں نے کبھی عرض کیا گنجائش نہیں ہے کہ میں بیان کروں، تو پھر ایک خاص ربط ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں نظر آتا، لیکن بہت گہرا ربط ہے۔ حتیٰ وہ بات کے جسے بعد میں اللہ نے بیان کرنا ہے، اس بات کے ساتھ بھی ان قسموں کی عبارت کا اور مفہوم کا بہت گہرا رابطہ ہے۔ تین، مجھے درخت انجیر کی قسم، انجیر کی قسم کیوں اٹھائی؟ اس لیے کہ تہذیب بشر میں اور ثقافت انسانی میں اس درخت کو بہت اہمیت حاصل ہے کہ جب اس کائنات کے پہلے دو انسانوں کو، وہ پہلے دو مرد و زن کے جو ہمارے والدین اولیہ ہیں، آدم و حوا، جس لمحے انہیں اپنی برہنگی کا احساس ہوا اور انہوں نے ضرورت محسوس کی ستر کی، تو اس لمحے انسانی تہذیب کا آغاز ہو رہا تھا، اور انسانی تہذیب میں کردار ہے اس درخت کا کہ سب سے پہلے جو اس کائنات کے پہلے مرد و زن نے، دو انسانوں نے ستر اختیار کیا، وہ اسی انجیر کے پتوں سے تھا۔ سو اس لیے پروردگار نے فرمایا وہ تین ہیں۔ درخت کی طرف بھی اشارہ نہیں ہے، درخت کنایا، تمثیل ہے، بات کچھ اور ہے، وہ آخری قسم کے بعد واضح ہوگی۔ وہ زیتون ہے، اور مجھے درخت زیتون کی قسم۔ یہ زیتون کیا ہے؟ آدم کے بعد جو تاریخ بشر کا دوسرا بڑا مرحلہ تھا، وہ نبی کے جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے، کہ جن سے دوبارہ ایک مرتبہ نسل انسانی منقرض ہونے کے بعد شروع ہوئی، یعنی حضرت نوح، انسانوں کی وہ مختصر ترین تعداد جو نوح کی کشتی پر سوار تھی، جب مسلسل سفر کرنے کے بعد تھک گئی اور اکتا گئی اور اب اصرار کرنے لگا موسیٰ سے کہ حضرت نوح سے، اے نبی خدا، بالآخر کیا ہم کبھی خشکی پہ پہنچ سکیں گے یا ہمیشہ اس طرح سے پانیوں میں تیرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں گے؟ جب ناامیدی پھیلنے لگی تو پھر حضرت نوح نے انہیں اطمینان دلایا، اور جس لمحے اطمینان دلایا ایک پہاڑ کی چوٹی سے اسی زیتون کے درخت کے پتوں کا آثار نظر آئے، کہ وہ دیکھو یہ پتے نظر آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اب ہم سطح زمین سے قریب تر ہو رہے ہیں. یہ دوسری قسم ہے، مجھے اس درخت زیتون کی قسم، اور پھر کیا فرمایا، مجھے طور سینا کی قسم، بہت مقدس مقام تھا جہاں پر پہنچنے سے پہلے اللہ کے نبی کو یہ حکم ہوتا تھا، یا موسیٰ فخلا علیک، جوتے اتاریے، انک بالوادی المقدس طوا، آپ ایک مقدس وادی میں داخل ہو گئے. بس یہ پہاڑ، لیکن کیا پہاڑ اصل ہے یا کنایا ہے؟ اب چوتھی قسم، وہذا بلد امین، مجھے اس امن والے شہر مکہ کی قسم. اور قرآن، القرآن یفسر بعضه بعضا، قرآن کا بعض حصہ بعض دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے. یہاں پروردگار شہر مکہ کی قسم اٹھا رہا ہے، اور ایک دوسرے مقام پہ فرماتا ہے کہ لا اقسم بهذا البلد، میں کبھی اس شہر مکہ کی قسم نہ اٹھا. پھر کیوں اٹھا رہا ہے؟ اسے کیا شرف حاصل ہے؟ وانت حل بهذا البلد، اے محمد آپ اس شہر کی گلیوں میں چلتے ہیں، آپ یہاں رہتے ہیں، آپ کی سکونت، آپ کا قیام، کیا صرف آپ ہیں، آپ کے وجود سے یہ شہر لائق قسم بن گیا؟ نہ، تو اور ہستیاں بھی ہیں، ایک تو آپ چلتے ہیں، ووالد وما ولد، ایک باپ ہے اور اس کا بیٹا ہے، یہ بھی اسی شہر مکہ میں. آپ کی آوازیں بلند ہو تو یہی سے اندازہ ہوگی کہ آپ خود سمجھ گئے، تفسیر کی ضرورت نہیں کہ وہ باپ اور بیٹا کون ہے. ایک اب رب سے منطقی سمجھ میں آ گیا ان چار قسموں میں. اب دو درخت مراد نہیں ہے، اب ایک پہاڑ مراد نہیں ہے، درخت انجیر سے مراد عہد آدم ہے، اور درخت زیتون سے مراد عہد نوح ہے، اور طور سینا کہہ کے حق تعالی نے یہ تمثیل اور کنائے کے ذریعے سے عہد موسیٰ مراد دیا، اور شہر مکہ کی قسم اٹھا کر اللہ نے عہد محمد مصطفیٰ کا ارادہ کیا. یعنی عہد آدم سے لے کر عہد نوح تک، اور عہد نوح سے لے کر عہد موسیٰ تک، اور عہد موسیٰ سے لے کر عہد محمد تک، یہ چار قسمیں بھی اٹھائیں، اور یہ پوری انسانی تہذیب اور تمام انبیاء کی زندگیوں کو بیان کرتے ہوئے، تمام ادوار کو بیان کرتے ہوئے اب وہ مطلب بیان کیا جس کے لیے اس خدا بے نیاز و صمد نے قسم اٹھائی. کیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا، احسن تقویم. اب جبکہ ہنگام ظہر ہے اور وقت بہت محدود ہے تو بیان کرنا خاصا مشکل ہے، کیونکہ گفتگو کو آگے بڑھانا ہے کہ احسن تقویم سے کیا مراد. میں صرف ظاہر کی بات کروں گا، باطن انسانی کی طرف نہیں بڑھتے. ظاہر انسان اگر احسن تقویم کے آئینے میں دیکھے تو انسان اپنی تخلیق کا انداز دیکھتے، دیگر جتنے بھی اقوام ہیں، موجودات ہیں، ان سب کے ساتھ ذرا سا اپنے ظاہر کا مقایسہ کر لے. باطن تو ایک الگ مسئلہ ہے، جتنے بھی چرند ہیں، پرند ہیں، حیوانات ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، جو بھی چھوٹے سے چھوٹے، آپ بلی سے لے کر چلے جائیے جنگل کے بادشاہ تک، کون ہے جنگل کا بادشاہ؟ آپ کہتے ہیں کیا وہ خود کو بھی سمجھتا ہے؟ یہ دیکھیے تلقینات کا اثر ہوتا ہے، نفسیاتی اعتبار سے تلقین بہت مؤثر عامل ہے. بچپن سے چونکہ ہم سنتے رہے اپنی دادیوں سے، نانیوں سے، کہ شیر جنگل کا بادشاہ ہے، شاید بیچارے کو خود بھی پتہ نہ ہو کہ میں بادشاہ ہوں، لیکن مان لیا کہ بادشاہ ہے. तो उस छोटे से जानवर से लेकर बिल्ली से लेकर पहुंच जाइए शेर तक, खा वो सब्जियां खाते हैं, सब्जा खाते हैं, ये गोश्त खाते हैं, उन्हें खाना खाते हुए देख लीजिए, तो आसन तकलीफ की तजल्ली आपकी जहनीयतों पर वाजे हो जाएगी। कैसे खाना खाते हैं, बेशक छोटा है या बड़ा जानवर है, सब्जी खाता है या गोश्त खाता है, जैसी उसका रिस्क गिज़ा और खुराक सामने आती है, अपना सर उसके सामने झुका देता है। पूरी कायनात में तनहा एक मखलूक है जिसका नाम इंसान है, कि अल्लाह ने इसका ऐसे साख्ते वजूदी इसको अता किया कि ये इंसान कभी भी अपने रिस्क के आगे सर नहीं झुकाता, बल्कि हाथों से उठाकर, वरना ऐसी कामत अल्लाह अता ना करता। बहुत सारे फर्क हैं हैवानात में और इंसान में, खुसूसियात है। मसलन कोई भी हैवान हंसता नहीं, हंसना इंसान का खासा है, इस कायनात में सिर्फ इंसान हंसता है, हैवानों में से हंसता है, लेकिन वो बेताज्जुब नहीं हंसता, फलसफे की रूह से वो आपकी नकल उतारता है। वो कौन है, बंदर है असलतन। आप अगर हंसते हैं तो असर लेके हंसते हैं, किसी चीज का कुछ सुन के उसका असर लेते हैं फिर हंसते हैं, लेकिन वो आपकी नकल उतारता है। जैसे हंसना इंसान का खास है और बहुत सारी खसूसियात है, इसी तरह से ये कामत भी जो है ये खसूसियत है कि अल्लाह ने गवारा नहीं किया कि ये रिस्क कि जो हमारे लिए वसीला नजात है, हमारे लिए वसीला हयात है, पानी ना मिले इंसान मर जाए, खाना ना मिले इंसान मर जाए, ये रिस्क और गिज़ा और खुराक जिस पर इस इंसान की बका मौकूफ है, अल्लाह ने ये पसंद नहीं किया और मुनासिब नहीं समझा कि इस इंसान का सर इसके रिस्क के आगे झुके। तो जो अल्लाह ये मुनासिब नहीं समझता कि इंसान का सर उसके रिस्क के आगे झुके, वो अल्लाह ये कैसे मुनासिब समझेगा कि इस इंसान का सर अपने जैसे किसी दूसरे इंसान के सामने झुक जाए, किसी ताबूत के सामने झुक जाए, किसी बातिल के सामने झुक जाए, वो सर के जो सबके सामने झुके और फिर एक वक्त में आके मस्जिद में अल्लाह के सामने भी झुक जाए, उसकी रज़िश नहीं है। अल्लाह को वो सर मतलूब है कि जो किसी के सामने ना झुके, सबको ला गए यहाँ आके झुक जाए, इल्लल्लाह कहे। ये उस जाहिर पर अमल, एक सलावत पढ़ के खाना रहे हमने आसन तकवीम में खल किया और रखा कहा, खल करने के बाद तुम मरदद ना हो, फिर हमने इस इंसान को लौटा दिया, रख दिया कहा, असफल साफिलीन, इंतहाई बस्तियों, इंतहाई बस्तियों में रख दिया। क्यों, इसलिए ताकि इन बस्तियों से उठे और बुलंदियों की तरफ जाए। क्या हमें तरक्की के लिए पैदा किया गया या कमाल के लिए पैदा किया गया? कौमी तराने में तो ये पढ़ते हैं हम दोनों चीजों को एक साथ, ना, तरक्की अलग चीज है, कमाल अलग चीज है। तरक्की हरकत उफुकी, कमाल हरकत उमूदी। मादी उम्र में जब हम पेशरफ्त करते हैं, कोठी बना लेते हैं, घर खरीद लेते हैं या अच्छी गाड़ी ले लेते हैं, तो ये तरक्की कर, इसे कमाल नहीं कहा जाता। लेकिन रूहानियत में और मानवियत में और इंसानियत में और इंसानी सिफात और अखलाक में जब हम पेशरफ्त करते हैं, तो इसे तरक्की नहीं कहते, इसे कमाल कहते हैं। बस इंसान को बुनियादी तौर पर कमाल के लिए पैदा किया गया, न इर्तिका के लिए। अगर हम इर्तिका न करें तब भी इंसान है, लेकिन अगर हम कमाल के सफर में तो ही रह जाए तो फिर शक्ल तो इंसानों वाली रह जाएगी, लेकिन हकीकत में हम इंसान नहीं रहेंगे। और यही रूह है कुरान है, ये मतलब जो कुरान हमें तालीम दे रहा है, कुरान मजीद के मुताबिक, आइम्मा के मुताबिक, हिकमत मुतालिया के मुताबिक, फलसफे इलाहिया के मुताबिक, अल्लाह ने हमें इंसान पैदा नहीं किया, بلکہ انسان بننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو کیسے بنیں گے ہم انسان جب اسفل السافلین سے اٹھ کر اعلیٰ علیین کی طرف کمال کے سفر کا آغاز کریں گے؟ صلوات پڑھ جائے خاندان مجازن، جیسے اور بہت سارے کام آپ مجازن کہتے ہیں۔ ابھی آپ مجلس میں، پھر آپ نماز پڑھیں گے، اور نماز کے بعد اگر آپ لنگر کرتے ہیں یا کھانا تناول فرماتے ہیں، آپ کا دوست آپ سے کہتا ہے آپ مثلا چاول کھا لیں، اور دوست کہتا ہے کہ اور لیجیے آپ کے لیے میں دو پلیٹیں کھا چکا ہوں، تو کیا اس کبھی آپ کے دوست نے پلٹ کے آپ سے کہا کہ آپ نے کہاں دو پلیٹیں کھائی، وہ تو سامنے پڑی، آپ نے تو چاول کھائے، وہ پانی پیش کرے آپ کے پاس، بس میں نے دو تین گلاس پی لی، گلاس تو وہی پڑا، آپ نے تو پانی پیا ہے، پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے گلاس پی لی، پلیٹیں کھا لی؟ یہ مجاز ہے۔ بس اگر ہمیں انسان کہا جاتا تو یہ مجازن کہا جاتا، حقیقتا یہ انسان مجازی، انسان حقیقی کیسے بن سکتا ہے، اور کمال کا یہ سفر کیسے طے ہو سکتا ہے، اور انسان اسفل السافلین سے اٹھ کر اعلیٰ علیین تک کیسے جا سکتا ہے؟ اس کے لیے چھ عوامل ہیں جو مؤثر ہیں انسان کو باکمال بنانے میں، یا انسان کو انسان بنانے میں، تین جلی ہیں اور تین خفی۔ تین خفی جو مؤثر ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے، ایک دعا ہے، ایک توفیق ہے، ایک توارث صفات ہے، اور تین جلی ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، ایک معاشرہ ہے، ایک استاد ہے، اور ایک والدین۔ یہ چھ عامل ہیں جو انسان کو مجاز سے نکال کر حقیقت کی طرف لے کے آتے ہیں، اور حقیقی معنوں میں ہمیں انسان بناتے ہیں۔ اور ان چھ عوامل میں سے مؤثر ترین عامل، قوی ترین عامل، اور مضبوط ترین عامل ان چھ میں سے والدین ہیں، اور والدین میں سے ماں۔ یہی ہمارا موضوع گفتگو، وہ تمہید ماں۔ ماں سب سے زیادہ مؤثر، خود ماں باپ پر بھی غالب کئی اعتبار سے۔ مثلا میں نے عرض کیا تھا کبھی کہ ہمارا کوئی بھی عمل پانچ حالتوں سے باہر نہیں، یا واجب ہے، یا حرام ہے، یا مکروہ ہے، یا مباح ہے، یا مستحب ہے، چھٹی صورت ہے نہیں۔ ان پانچ میں ہم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، لیکن اللہ نے ان پانچ میں سے تین میں والدین کو پہلے رکھا، مستحبات میں والدین مقدم ہیں۔ اول وقت نماز پڑھنا مستحب ہے، لیکن والد جا والدہ کہہ دے کہ نہ جاؤ مسجد، تو پھر جانا غلط ہے، اگر جائے گا تو یہ گناہ میں شامل ہو جائے گا۔ یہاں پر والدین مقدم ہیں اللہ پر، یہ خود اللہ فرما رہا ہے۔ مکروہات میں والدین مقدم، رات میں کھڑے ہو کے پانی پینا مکروہ ہے، لیکن والد کہہ دے کھڑے ہو کے پیو، مجھے بیٹھ کے پینا اچھا نہیں لگتا، اب بیٹھ کے پیئیں گے تو معصیت ہے، یہاں پر والدین، ماں باپ اللہ پر مقدم ہے، اللہ سے پہلے۔ جتنے بھی مباحات ہیں، جائز امور اگر والدین کہیں تو وہی جائز مباح واجب بن جائے گا۔ صرف دو میں اللہ کی اطاعت پہلے ہے، ایک واجب، ایک حرام۔ واجبات میں سے بھی صرف واجب عینی، جتنے بھی واجبات کفائی ہیں ان میں والدین پہلے۔ یہ تو یہ ہے کہ جب اللہ اور والدین میں تعارض محسوس ہو کہ خدا مستحب کہہ دے اور والدین منع کر دے، لیکن اگر خود ماں باپ میں، اگر ایک طرف باپ بولا ہے اور دوسری طرف ماں، تو کدھر جائیں گے؟ جو باپ کی طرف جائیں گے وہ صلوات پڑھ، اور جو ماں کی طرف جاتے وہ صلوات پڑھ۔ اس لیے کہ ماں مقدم ہے، اور ماں کیوں مقدم ہے؟ اس لیے کہ ماں رحمت الہیہ کا مظہر ہے۔ اب تعالیٰ کی جو صفت رحمانیت اور رحیمیت ہے، یہ ماں کی شکل میں متجلی ہے اس کائنات میں، اور یہ صفت رحمت اللہ کی جو کہ تمام صفات خدا پر مقدم ہے اور ماں اس صفت رحمت کا مظہر ہے، اس لیے اللہ نے ماں کو باپ کے اوپر مقدم کیا ہے۔ یہ ایک فلسفہ ہے، ایک تفسیر ہے اس کی، اب باقی میں اس طرف نہیں پڑھ سکتا۔ ماں مؤثر، ماں ہمیں مجاز سے نکال کے حقیقت کی طرف لے کے آتی۔ ماں اس کائنات کا وہ وجود ہے کہ اللہ نے ہر صلاحیت جو ایک مجازی انسان کو حقیقی انسان بنا سکتی ہے اس کے اندر رکھ دی ہے، پہلے دن سے رکھ دی ہے۔ مثلا بولنا، یہ بولنا، کم بولنا چاہیے، زیادہ بولنا چاہیے؟ مولانا تقیان حضور بلاغہ میں فرماتے کہ اذا تم العقل نکث الکلام، جب عقل کامل ہو جائے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں، مطلب کم بولنا چاہیے۔ لیکن بولنے کی صلاحیت کس میں زیادہ ہے؟ کون زیادہ دیر تک بول سکتا ہے؟ مرد یا خواتین؟ ابھی آج کی محفل کوئی دیکھ لیجیے، شروع سے لے کے اب تک آپ نے کتنی مرتبہ درود پڑھا؟ مسلسل بول سکے لیکن مرد دو تین گھنٹوں کے بعد دستبردار ہو جائے، کیوں صلاحیت رکھی؟ اس لیے کہ اللہ نے اس موجود سے یہ کام لینا۔ اگر آپ بچے کے ساتھ کبھی بازار چلے جائیں یا ویسے ہی تھوڑا وقت گزارے، کسی پارک میں لے جائیں اس کو یا کھیلے تھوڑی دیر، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ نے خاتون میں زیادہ بولنے کی صلاحیت کیوں رکھی۔ چونکہ بچہ قدم قدم پر سوال کرتا ہے مسلسل، اور سوال کے جواب کا سب سے بہترین وقت وہ ہوتا ہے جب سوال کیا جاتا ہے نفسیاتی اعتبار سے۔ بے شک آپ بعد میں بہترین جواب دیں لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا، وہ جواب اسی وقت دیا جائے جب سوال کیا جاتا ہے۔ اور آپ سے تین مرتبہ پوچھیں، چار مرتبہ پوچھیں، آپ چار پانچ سوالوں کے جواب دیں گے لیکن پھر کہیں گے چپ ہو جاؤ، ڈانٹ دیں، غصہ کریں گے۔ کیوں اللہ نے خاتون میں زیادہ بولنے کی صلاحیت رکھی ہے؟ اس لیے کہ جیسے ہی بچہ پوچھے اسے اتاہٹ نہ ہو، تھکے نہیں، فوراً اس کا جواب دے دے۔ ابھی آپ بزرگ ہیں، بڑے بات سفید ریش ہیں، لیکن کبھی آپ بھی بچے بچپن میں آپ کھیلتے تھے، اور جو بچے ہیں شاید ابھی بھی کھیلتے ہیں، کھیل کھلونوں سے، گاڑیوں سے، استول سے، بندوقوں سے، لیکن بچیاں کس سے کھیلتی ہیں؟ گڑیا سے۔ اگر آپ ان کے لیے پستول لے کے جائیں تو وہ لے لے گی آپ کے ادب میں، لیکن ایک طرف رکھ دے گی، کھیلے گی نہیں اسے۔ کس سے کھیلے گی؟ گڑیا سے۔ اس کو نہلائیں گی، دھلائیں گی، کپڑے ان کے بنائیں گی، ان کے لیے کھانا تیار کریں گی، پھر گڑیا کی شادی کا اہتمام کریں گی، سب کچھ۔ کیوں؟ یہ کیا ہے؟ کیوں ہے؟ یہ خدا حکیم نے جو کام اس موجود سے مستقبل میں لینا ہے پہلے دن سے ہی وہ صلاحیت اس کے اندر رکھ دی ہے، آمادہ ہوتی رہے۔ کیوں اللہ نے خاتون کو زیادہ حساس پیدا کیا؟ مرد کی نسبت خاتون زیادہ حساس ہے۔ ابھی آپ یورپ میں چلے جائیے، یورپ میں قانون ہے قطعی طور پر پرائمری کی حد تک کوئی بھی مرد استاد نہیں ہو سکتا، کوئی بہترین اسلامی اصولوں کے مطابق ہے یہ قانون، ہمارے یہاں شاید اس کی رعایت اتنی نہیں کی جاتی، لیکن وہاں ہے مرد نہیں پڑھا سکتا، پابندی، خاتون استاد ہوتی۔ اس لیے کہ مرد جلدی تھک جاتا ہے، غصے ہو جاتا ہے، اس میں تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، لیکن خاتون زیادہ حساس ہے۔ مجھے اور آپ کو اگر ایک بچے کو الف سکھانا پڑ جائے اور بچہ میری طرح سے گمزین ہو تو شاید آپ اور میں الف سکھاتے سکھاتے اس کی گردن اڑ کے رکھ دوں۔ مسلسل جب کہنا پڑے تو انسان تھک جاتا ہے، ہوتا ہے ایسے، غصے میں انسان کچھ بھی کر جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے خاتون کو حساس بنایا۔ اب وہ اس حساسیت کو یا اس زیادہ بولنے کی صلاحیت کو یا باقی جو صلاحیتیں اللہ نے تربیت کی دی ہیں، اگر کہیں اور استعمال کرتی ہے کسی دوسرے مقام پر، یہ اس کا اشتباہ ہے، غلطی ہے۔ لیکن اللہ نے وہ ساری صلاحیتیں دی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ماں بننا, اور ماں بننے کے جتنے بھی لوازمات ہیں وہ اسے عطا کیے. اور پھر فرمایا کہ سنو, جنت جس کا ہر انسان متلاشی ہے اور ہر انسان کی منزل مقصود ہے, یہ جنت اس ماں کے قدموں کے نیچے. لیکن کیا جنت ہر ماں کے قدموں کے نیچے؟ نہ, جنت صرف اس ماں کے قدموں کے نیچے ہے جو ماں اپنی اولاد کو جنتی بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے. جو ایسی تربیت, جو اللہ نے اس کو تربیت کے اصول اور صلاحیتیں عطا کی ہیں انہیں کام میں لاتی ہے, صرف اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ورنہ بہت ساری مائیں اولاد کو جہنم کی طرف لے جائیں گے. اس لیے پیغمبر نے فرمایا اپنے صحابہ سے, میرے صحابہ مزبلہ سے بچو. صحابی نے پوچھا یار مزبلہ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا وہ خوبصورت پھول کی جو کسی گندگی کے ڈھیر پہ اگتا ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ ایسی خوبصورت عورت کی جو کسی گندے گھرانے میں جس کی پرورش ہوئی, بظاہر خوبصورت ہے لیکن اس کے عناصر ترکیبی اور پرورش غلط طریقے سے, اسے بیوی نہیں کر اسے ماں بننا, اس سے قیامت تک آپ کی نسل چلے گی. اس وقت تک کائنات میں جتنے بھی اہم ترین مارکے طے ہوئے, جتنی بڑی بڑی جنگیں لڑی گئی روحانی اعتبار سے, معنوی اعتبار سے, علمی اعتبار سے, بڑی بڑی کامیابیوں کے پیچھے بظاہر کی کامیابیاں مردوں کو حاصل ہونے کے بس پشت اور پیچھے کسی خاتون کا ہاتھ ہے اور ماں کا ہاتھ ہے. اور یہ ماں ہے کہ حتیٰ یہ باپ کے خون کے اوپر اس کا دودھ غالب آ جاتا ہے. جنگ جمل کس زور شور سے ہوئی, بولے متقیان فرماتے ہیں ناجر بلاغہ میں کہ قد ارعدو و ابرو و ما آزین لورین الفشن, جنگ جمل میں 80,000 کا لشکر میرے مقابلے میں آیا چیختے ہوئے گرجتے ہوئے چمکتے ہوئے, لیکن دونوں باتوں کے باوجود انہوں نے شکست کھا. اور ہم اس وقت تک گرجتے نہیں ہیں جب تک برس نہیں جاتے, اور اس وقت تک چمکتے نہیں ہیں جب تک ہم بہہ نہیں جاتے, دشمن کے سر پہ نہیں پہنچ جاتے. عظیم کامیابی ہوئی اور حریف کو شکست ہوئی, اور شکست کے بعد علی ابن ابی طالب نے اپنے ایک جوان صحابی کو بھیجا اس خاتون کے پاس جو مد مقابل تھی حضرت, کہا کہ بتاؤ کیا خیال ہے, واپس جانا ہے مدینے میں یا یہی رہنا ہے؟ اگر واپس جانا ہے تو واپسی کا انتظام کروایا جائے, اور یہاں رکنا ہے تو آپ کے رکنے کے لیے انتظام کیا جائے. چونکہ نسبت ہے, حرم رسول ہے, اس لیے احترام ہے. ہر جنگ میں مال غنیمت ہوتا ہے, لیکن جنگ جمل میں حضرت نے مال غنیمت منع کر دیا. اگر مال غنیمت کا اعلان ہوتا تو پھر حرم رسول کو بھی کسی کنیز بننا پڑ جاتا. یہ احترام ہے حرم رسول کا, نسبت کا احترام ہے جو حضرت نے بتایا. تو بھیجا ایک جوان صحابی, اور جیسے ہی صحابی نے خیمے کا پردہ اٹھایا وہ خاتون چیخی, کون ہے حرم رسول میں بغیر اجازت کے جھانکنے والا؟ کیا آواز ہے؟ کوئی اور نہیں, میں خود تمہارے باپ کا بیٹا, تمہارا بھائی. یہ دو کرداروں میں اتنا زیادہ فرق کہاں سے آ گیا کہ ادھر اسی باپ کی بیٹی ہے اور ادھر بھی اسی باپ کا بیٹا. ایک علی کے خلاف آ گیا, دوسرا علی کے حق میں جنگ لڑ رہا ہے. کہاں سے فرق آ گیا؟ فرق ماں سے آیا, اس لیے کہ محمد بن ابی بکر کو اسماء بنت امیس کی گود مل گئی. یہ ماں کا دودھ ہے جو باپ کے خون کے اوپر غالب آتا ہے اور انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے. صرف باپ کافی نہیں ہے, اگر باپ کافی ہوتا تو اسی جنگ میں جنگ جبل میں دیکھ لیں, اپنے بیٹے کو حنفیہ کو بلایا. حنفیہ کو معمولی انسان نہیں, جب شام میں پہنچے یہ 44 ہجری میں یہ ساتھ چلے گئے تھے امیر شام کے حنفیہ, اور وہاں دربار میں بیٹھے ہوئے تھے تو رانی گفتگو انہوں نے اپنی قوت کا اظہار کیا. حنفیہ امیر شام سے کہا کہ جتنے بھی شام میں بڑے بڑے پہلوان ہیں ان سے کہو کہ مجھے, میں بیٹھتا ہوں, مجھے اٹھائیں. آئے بھائی کافی سارے پہلوان جتنے جمع ہو سکتے تو اسے کہا اٹھانے کی کوشش کی نہیں اٹھا سکے نفی کو کی جگہ سے. وہ قد آور کبھی الجسا کبھی ہیکر اور مضبوط انداز کے مالک پھر خود کھڑے ہوئے کہا ان سے کہو مجھے بٹھائے. اب کئی پہلوانوں نے مل کے زور لگایا کہ نفیہ کو نیچے بٹھائے لیکن نہیں بٹھا سکے. طاقتور تھے, مضبوط تھے, بڑی ہیبت تھی, شخصیت تھی. اسی حنفیہ کو مولا متقیان نے بھیجا جنگ جبل میں, خود سوار کیا گھوڑے پر. کہا نفیہ تزور الجبال ولا تزور, پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے آپ نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا. تدفل ارض قدم, ایک قدم زمین میں گاڑ لو, اپنی نگاہوں کو دشمن کے آخری فرد پر مرکوز کر دو اور یہ یقین رکھو کہ فتح و نصرت صرف اور صرف اللہ کی طرف سے آئے گی. بہت زیادہ تاکید کی. گئے حنفیہ سامنے سے اتنی زیادہ مقدار میں تیر برسے کے بیچارے پلٹ کے واپس آئے, دوبارہ کندھوں کو تھپتھپایا کیا حنفیہ کیا کر رہے, علی کے بیٹے ہو آگے بڑھو, جو فتنے کی ٹانگیں کاٹ ڈالو. حنفیہ گئے پھر واپس آئے, یہاں تک کہ جب تیسری مرتبہ پلٹے تو اب مولا متقیان نے اپنے فرزند رشید حسن مصطفیٰ کی طرف دیکھا. لشکر میں گھسے دشمن کے بیچ میں اور ایک ہی بار میں اس اونٹ کی جس کا نام اسکر تھا چاروں ٹانگیں کاٹی, پلٹ کے آئے, تلوار حضرت کے قدموں میں رکھی, حضرت نے شاباش دی. لیکن حنفیہ ظاہر ہے اتنی ہیکل ہے, اتنے قوی اور طاقتور, شرمندگی ہوگی اور پسینہ گرنا شروع ہو چہرے سے, زمین کے اوپر ہاتھوں سے انگلیوں سے لکیریں کھینچنا شروع کر. بولے متقیان متوجہ ہوئے, دیکھا بیٹے کو حنفیہ پشیمان نہ, لیکن حنفیہ کے چہرے سے پشیمانی کے آثار ظاہر نہیں ہوئے. حنفیہ پشیمان نہ, لیکن دیکھا کہ ارکے ندامت مسلسل گرے جا رہے ہیں. حضرت فرماتے ہیں حنفیہ کیوں پشیمان ہوتے, پشیمانی برابر کے انسان سے ہوتی ہے, تمہارا اور حسن مصطفیٰ کا کیا تقابل ہے, میرا بیٹا ہے یہ فاطمہ تو زہرا کے فرزند ہے. علی جیسا باپ کافی نہیں ہے, اگر علی جیسا باپ کافی ہوتا تو کبھی علی اپنے بھائی عقیل کو بلا کے یہ نہ کہتے کہ مجھے کربلا میں اپنے بیٹے حسین کی نصرت کے لیے قلم بردار چاہیے. علی جیسا باپ کافی نہیں, ماں ہونی چاہیے. اور گئے عقیل گئے تو بہت باتیں عرض کرنا تھی لیکن اب وقت نہیں ہے. قبیلے علی کے لاب کے سردار جناب نظام کے پاس وہ پہنچے کہ میں مولا متقیان کا علی ابن ابی طالب کا بڑا بھائی ہوں اور رشتہ لے کے آیا ہوں, تو کیا آپ جناب حزام کھڑے ہو گئے ایسی سنا کیا اس سے بڑا شرف میرے لیے ہو سکتا ہے کہ داماد مصطفیٰ وہ میرا داماد بن جائے, تو مجھے قبول ہے. کہا نہیں علی کی ایک شرط, علی نے کہا ہے کہ خود خاتون سے پوچھا جائے, اگر وہ راضی ہوگی تب عقد ہوگا ورنہ عقد نہیں ہوگا. تو کہا ٹھیک بیٹھیے. آپ انہیں بٹھایا اور اپنی زوجہ کو بھیجا بیٹی کے پاس, بیٹی کا نام بھی فاطمہ لطب و ملبنی. کہا بیٹی کیا آپ کو یہ رشتہ قبول ہے؟ ایک جملہ کہا وہ ملبنی, مجھے ان کا کچھ نہیں پتا کہ مجھے کیا کہنا چاہیے, لیکن رات جب میں سو رہی تھی تو میں نے عالم خواب میں ایک انتہائی دورانی چہرے والی خاتون کو دیکھا جنہوں نے اپنا تعارف یہ فرمایا کہ ام البنین میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں اور ام البنین تمہیں مبارک ہو کہ تم میرے بیٹے عباس کی ماں بن گئے. یہ رشتہ ہوا, یہ عمر بنی ماں کا کردار. اب پہنچتی ہیں جیسی بنو ہاشم کی گلی میں داخل ہوئی ہیں تو حسن حسین زینب ام کلثوم دروازے پہ کھڑے ہو کے استقبال کے لیے باہر آئے کہ ماں تشریف لائے. وہ وہیں رک گئی, بڑھتے ہوئے قدم رک گئی. पूछा हसन हुसैन जैना मुंह में कुसुम ने, माँ क्यों जब तक माँ कहते रहो मैं नहीं आ सकता, मैं तुम्हारी खिदमत के लिए आई हूँ, तुम्हारा खलील था। ये वफा कहाँ से मुंतकिल हो गई, यहाँ तक कि तो अजीब है, अय्याम फातिमिया है, 13 जमाती उल अव्वल से लेके 3 जमाती उस्सानी तक दो रिवायतें हैं, तो फिर बुजुर्गान उलमा फरमाते हैं कि 20 अय्याम को अय्याम फातिमिया के तौर पर। तो एक माँ का जिक्र करता हूँ कि माँ कैसी है और क्या किरदार है माँ का, क्यों एक बार ने कहा कि माँ दरारा उस्वा कामिल बुतूल, माँ पर वाजिब है कि फातिमा को जारा को अपने लिए उस्वा बनाए। जैसी विलादत हुई जनाब अब्बास की, मौले मुत्तकिया ने खुद पहले दाहिने कान में आजान कही, बाहिने कान में इकामत की। आप ही सुन्नत मौकदा है, मुस्तहब ताकीदी मौलूद सुनिए, अहले सुन्नत के यहाँ भी अहले तशय्यो के यहाँ भी, जब बच्चा पैदा हो तो दाहिने कान में आजान और बाहिने कान में इकामत। तो उस बेचारे को अपना भी होश नहीं है, लेकिन खुदा का हुक्म है कि जैसी पैदा हो उसे पार करने के बाद आजान और इकामत कीजिए। क्यों? इसलिए वो हकीम जानता है, इससे पहले कि कोई और मनहूस आवाज इसके कानों से टकराए, तौहीद रिसालत नबूवत इमामत और विलायत की आवाज आनी चाहिए। असर और उस आजान और इकामत का क्या असर हो, कायनात के सबसे बड़े आरिफ तौहीद अली इब्ने अबी तालिब जिस बच्चे के कान में आजान कह रहे हैं, जैसी आजान मुकम्मल कही इकामत कही तो सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी और अपने बाबा की गोद से जनाब अब्बास को ले लिया, लिया प्यार किया और फिर उठा के अपने दाहन की करीब लिया, कुछ कहा और फिर दोबारा पेशानी चूम के बाबा के सुपुर्द कर दी। अली पूछते हैं ज़ैनब आप अपने भाई के काम में क्या कर रही, माँ का किरदार क्या कर रही? कहा बाबा मैं अपनी माँ फातिमा को ज़ारा की वसीयत पर अमल कर रहा हूँ। बीबी ने मुझसे ये फरमाया था कि जब मेरा बेटा अब्बास दुनिया में आ जाए तो उसके कान में मेरा सलाम कि माँ फातिमा तुझे सलाम कह रही है। अजीब ताल्लुक है, अजीब ताल्लुक फातिमा का और अबुल फजल अब्बास का। ये बीबी जहाँ वसीयत में हसन हुसैन ज़ैनब उम्मे कुलसूम का जिक्र है, वहाँ वसीयत में उसका भी जिक्र है जो भी पैदा नहीं होती। यहाँ तक कि बीबी ने अपने हाथ से अपनी जिंदगी में कुल दो कुर्ते और दो कमीसे तैयार की, एक अली के लिए जो वो जंग के दौरान अपनी जिरह के नीचे बैठते और दूसरी कमीस उसके लिए तैयार की जो भी मिली है और फजल अब्बास के। अजीब रात एक दिन उम्मुल बनीन अपने घर में परेशानी के आलम में चल रही है और अली ने भी तारे तशरीफ लाए सलाम किया, कहा उम्मुल बनीन आप क्यों मुस्तरिब हैं, क्यों बेचैन? कहा बहुत वक्त गुजर गया, अब्बास नहीं वापस आए। कहा अब्बास अभी छोटे भी आ जाए। कहा मैं हासिदीन मदीना से डरती हूँ कि कोई मेरे बेटे को नुकसान ना पहुंचे, अगर आपकी जहमत ना हो तो जाकर मेरे फर्जंद को देखा ही। अली जानते हैं कि अब्बास कहाँ पहुंचे, चलते हुए जाते हैं जन्नत बकी की तरफ, अबुल फजल अब्बास कब्र की पाइंदी खड़े होकर गिरिया कर रहे हैं। अली चलते हुए करीब चले गए, देखा अबुल फजल अब्बास कुछ कलेमात कह रहे हैं, अली आगे बढ़े सुने कि बेटा क्या कह रहा है। जब करीब पहुंचे तो सुना अब्बास क्या कह रहे हैं, कहा माँ बीबी मैंने सुना कि किसी ने आपके दरवाजे को आग लगाई, बीबी मैंने सुना है किसी ने आपके रुखसार पर तमाचे मारे, काश मैं होता तो देखता कि दुश्मन को इतनी बड़ी जुरत कैसे होती है। अली आगे बढ़े अपने बेटे को सीने से लगाया, बेटे पूछा बेटा आप यहाँ कैसे आ गए, आपकी वालिदा परेशान है। कहा बाबा میں نماز کے بعد تلاوت قرآن میں مصروف ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ مسلسل مجھے کوئی آواز دے رہا ہے, آواز دے رہا ہے. جب میں نے غور کیا تو مجھے جنت البقیع سے آواز آئی, بیٹا عباس میرے قریب آ جاؤ کہ میں تمہیں نزدیک سے دیکھ رہا ہوں. یہ دعائیں فاطمہ تو زہرا ہے, ابو الفضل عباس اور یہ ام المریم کی تربیت ہے. وہ پانی تین دن کے پیاسے ہیں لیکن کیا وہ اتفاق ہے اور اچانک سے ہوگا؟ پہلے دن سے بچپن سے ابو الفضل عباس کی وفا اسی معیار پر, اسی معیار پر. ام البنین نے مشقاب میں ایک ذرا میں انگور رکھ کے دیے, بیٹا کھائیے, اور عباس نے ہاتھوں میں لیا وہ برتن در اور دروازے کی طرف چل پڑے. پتا ہے ماں کو کہ کہاں جا رہے ہیں, ہمیں بتانے کی ضرورت. پوچھا کہاں جا رہے ہیں, کھائیے بیٹھ کر. تو کہا کہ ماں تو جانتی کہ میں نے کبھی اپنے آقا حسین پر سبقت نہیں کی, اپنے بھیا حسین پر سبقت نہیں کی, کیسے ممکن ہے کہ جب پہلے دن سے مجھے بتایا گیا خود جناب روبی فاطمہ جن مرحومہ کی سارے ثواب کی مجھے سے اور مہربان اور بہت شفیق اور خلوص شخصیت کی مالک ایک بہترین زوجہ تھی, اپنے بچوں کی بہترین تربیت فرمائی. پروردگار اس خاتون کے درجات کو بلند کرے, تمام ماؤں کو فاطمہ کزارا کے اسوہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں تو جملے اور عرض کروں گا آگے بڑھوں گا, یہ ابو الفضل عباس اور تربیت کا یہ اثر ہے. اور بچپن سے لے کر پھر آپ دیکھ لیجیے جوانی, یہاں تک کہ جب کربلا کے لیے چلتے ہیں امام حسین مدینہ سے رخصت ہوتے ہیں تو کیا آ رہا ہے, کیا فرمایا اور کس طرح سے پہنچے دار گمارا کے اندر. پہلے دن سے یہی عالم ہے, بچپنے سے لے کے لڑکپن تک, وہاں سے جوانی, اور پھر جب چلے مدینہ سے کربلا تک. دیکھ لیجیے سید اپنے تعارف فرماتے ہیں کہ جتنے بھی اصحاب تھے اور مقدرات عصمت و طہارت سب پیچھے پیچھے سب کی سواری تھی, اور مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا پورے راستے میں امام حسین کی سواری سب سے آگے رہی, اور دو سوار ایسے تھے کہ جو امام حسین کے ساتھ چلتے رہے, ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف, ایک علی اکبر اور ایک عباس. وجود مبارک علی اکبر دائیں طرف چلتے تھے اور وجود مبارک ابو الفضل عباس بائیں طرف چلتے تھے, لیکن سید ابن طاؤس فرماتے ہیں کہ ابو الفضل عباس کی سواری ذرا فاصلہ رکھ کے چلتے تھے, علی اکبر کی سواری امام کی بالکل ساتھ چلتی تھی, لیکن عباس کی سواری ذرا فاصلے میں. کسی صحابی حسین نے پوچھا کہ آپ کی نگاہیں تو حسین میں ہوتی ہیں کہ فاصلہ رکھ کے کیوں چلتے ہیں؟ کیا جواب دیا کہ ادب اجازت نہیں, اس لیے کہ میرا قد آقا سے تھوڑا بڑا, اگر مل کے چلوں گا تو میرا سر اونچا نظر آئے گا, اور عباس کو یہ گوارا نہیں ہے اس کی عباس کا سر اونچا نظر آئے. چار محرم کو کیا ہوا, وہ ساتویں کے واقعات اور نویں اور دسویں کے واقعات, صرف یہ خود پوچھنا اجازت لینا ہی بتا رہا ہے. پر حسین کہہ دیتے کہ آپ کے بس میں نہیں, آپ میں بڑے سے بڑا شجاع ہو کتنے افراد کے ساتھ لڑ سکتا, 10 ہیں 20 ہیں 30 ہیں 50 100, کم سے کم 8,000 افراد کا بہرا ہے شرط فرات کا. اور عباس اجازت مانگ رہے پانی کے لیے کہ لے کے آ جائیے, اسے ہم کیا ہوتے کہ نہ جائے, پتا ہے کتنا بڑا شجاع ہے ابو الفضل عباس کو پانی لا سکتا ہے, اس لیے اجازت. اور جب پڑھتے ہیں تو عجیب ہوتا ہے فضا کا, بیویوں سے کہتی ہیں بچوں کو بلاتی ہیں جو در خیمہ پر عباس کے جانے کا منظر دیکھ رہے تھے اس امید پہ کہ عباس ابھی پانی لے کے آئیں گے. بیوی فضا نے کیا فرمایا, بیوی آپ سے پوچھتی تھی کہ علی جنگ خیبر میں کیسے لڑے تھے, جنگ خندق میں کیسے لڑے تھے, جنگ احد میں کیسے لڑے تھے, اگر اپنے بابا کی جنگ دیکھنی ہے تو عباس کو میدان کی طرف جاتے ہوئے. فوجی ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے, اتنی ہیبت تھی, اتنا جلال تھا. کون ہے عباس اور کیا اثر ہے اس تربیت کا, اور کیا ہے مقام ام البنین. میں دو جملے عرض کروں گا, دو جملے عرض کروں گا. واپس جب پہنچتے ہیں یہ قافلہ اسیروں اور ام البنین اپنے پوتے فضل کا ہاتھ پکڑ کر آتی ہیں قافلے کے استقبال کی. جیسے ملاقات ہوئی سلام کیا, جو پہلا سوال پوچھا عمر غنیم نے سید سجاد سے, کہا سید سجاد بتائیے کیا میرے بیٹے عباس نے کربلا میں اپنے آقا حسین کے ساتھ وفا کی یا نہیں؟ ماں کا کردار رکھتا نہیں. کیا فرمایا سید سجاد نے؟ کہا ایک بات سن لیجیے, پھر خود دیکھ لیں کہ عباس نے کربلا میں کیا کیا اور امام حسین کے ساتھ کیسی وفا نبھائی. کہا جب ہمیں قید کر کے کربلا سے کوفہ کی طرف لے کے جا رہے تھے تو میری سواری عمر صاحب کے قریب تھی, تو راستے میں میرے بابا کا قاتل شمر ابن ذوالجوشن وہ عمر صاحب کے قریب آیا کوئی بات کی, تو عمر صاحب نے میرے بابا کی شہادت کی کیفیت پوچھی. شیخ بتا تم نے حسین کو کیسے قتل کیا, آخری کا بھاگ کیسے دے؟ کہا شمر نے کہ جب میں نے پہلی ضرب چلائی حسین کی گردن پر تو حسین کی زبان پر یہ ذکر جاری ہوا, رضاً بقضاء تسلیم لامر لا معبود سوا یا غیاث المستغیثین. کہا جب میں نے دوسری ضرب چلائی تو حسین کی زبان سے یہی ذکر توحید جاری ہوا, یہاں تک کہ میں ضربے چلاتا گیا اور حسین کی زبان پر ذکر خدا جاری ہوتا رہا, اور جب میں نے تیرہویں ضرب چلا کر حسین کا سر حسین کے سر سے جدا کیا اور پھر میں نے حسین کے بالوں میں ہاتھ ڈال دیا, حسین کے سر کو بلند کیا, تو میں نے دیکھا کہ ابھی بھی حسین کے لب ہل رہے ہیں.
اللہ